بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 19 اکتوبر 2007 مسجد دار السلام باغ جنا لاہور میں امیر تنظیم اسلامی محترم حافظ عاقب سعید صاحب نے خطاب جمعہ میں سورہ معارج کی روشنی میں متاع الغرور کے موضوع پر خطاب فرمایا.
الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصاً على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنهم يرونه بعيداً ونراه قريباً. يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. إلى قوله تعالى: أولئك في جنات مكرمون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما. آمين يا رب العالمين. ماہ مبارک، شہر رمضان، اس کے بعد یہ پہلا جمعہ ہے جس کے لیے آج ہم جمع ہوئے ہیں. جمعۃ الوداع میں آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے روزے کا اصل حاصل تقویٰ اور اس کی ضرورت و اہمیت، اس کے حوالے سے کچھ معروضات پیش کی تھی. سورہ معارج کی چند آیات کی تلاوت بھی کی تھی، اور خیال یہ تھا کہ اس کے حوالے سے بات ہوگی. اور روزے کے نتیجے میں جو تقویٰ حاصل ہوتا ہے، ایمان حاصل ہوتا ہے. اب سال کے بقیہ 11 مہینوں میں ایک بندہ مومن سے کیا کردار مطلوب ہے؟ ہم ایک ایسے مقام پر کھڑے ہیں کہ ہم پر واضح ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا کیا ہے. اب سال کے 11 مہینے ہم نے کیا کرنا؟ چنانچہ وہ آیات تو میں نے تلاوت کی، لیکن اس پر گفتگو کا موقع نہیں آ سکا، کیونکہ بات مڑ گئی تھی پھر 27 رمضان المبارک کے حوالے سے کہ پاکستان کا قیام اسی شب میں پیش آیا تھا. پاکستان معرض وجود میں آیا، بلکہ بانی تنظیم اسلامی محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے الفاظ میں 27ویں شب کو پاکستان نازل ہو. اس کی نسبت سے چند باتوں کی طرف توجہ دلائی تھی کہ 62 سال گزرنے کے بعد آج ہم کہاں کھڑے ہیں. اسلام کے نام پر بننے والا ملک آج کس حال میں ہے؟ اس پر گفتگو اس سے پہلے بھی ہوئی ہے، لیکن چونکہ یہ موقع پھر تھا تو چند باتیں میں نے اس سلسلے میں بھی عرض کی تھی، اور پھر ان آیات پر گفتگو کا موقع نہیں آ سکا تھا. سورہ معارج کی وہ آیات جو میں نے تلاوت کی تھی پچھلی مرتبہ، آج میری توجہ اصل میں اسی کی جانب رہے گی انشاءاللہ. اور اس کا اصل سبب جو میں نے عرض کر دیا کہ رمضان کے مہینے میں تو ہمیں معلوم ہے کیا کرنا ہے. اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے روزہ رکھنا ہے، رات کو تراویح پڑھنی ہے، جس کو توفیق ملے رات کا زیادہ سے زیادہ حصہ قرآن کے ساتھ بسر کرے. صرف تراویح ہی نہیں، رات کو پھر اٹھ کر قیام اللیل بھی کرے، اس لیے کہ حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اصل مقصود، اصل مطلوب یہ ہے کہ رات کا ایک بڑا حصہ قرآن پڑھنے پڑھانے سننے سنانے میں گزرے. یہ جشن قرآن کا مہینہ ہے، دن کا روزہ، رات کا قیام مال قرآن، ان دونوں کے ملنے سے اصل میں اس ماہ مبارک کی برکات جو ہے ان سے پورے طور پر استفادہ ممکن ہوتا ہے، حاصل یہ. پھر یہ کہ اس میں کن کن چیزوں سے رکنا ہے ہمیں خوب معلوم ہے، یہ بھی معلوم ہے، جھوٹ بولنے سے بھی رکنا ہے، غلط بات سے بھی رکنا ہے، حرام کاموں سے بھی رکنا ہے. الحمدللہ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد ہے، خاصی قابل ذکر تعداد، اکثریت تو نہیں ہے لیکن یہ کہ قابل ذکر تعداد ہے کہ جو اب روزہ بھی رکھتی ہے اور ان چیزوں کا اہتمام بھی ہوتا ہے اور وہ جاننے کی کوشش بھی کرتے ہیں کہ روزے میں کس کس چیز کی پابندی ہے اور اس پر عمل کی کوشش بھی ہوتی ہے اور اس طریقے سے زیادہ ثواب حاصل کرنے کا ایک ہر شخص کے اندر ایک لگن، ایک تڑپ، ایک جذبہ ہے. لیکن کیا اس کے بعد ہمیں لائسنس مل جاتا ہے سال کے بقیہ 11 مہینوں کے لیے، عید کے دن سے ہی بلکہ، کہ اب ہم پر کوئی شریعت کی پابندی نہیں، اللہ اور رسول کے احکامات جو ہیں اب وہ صرف پڑھنے پڑھانے کے لیے، بقیہ 11 مہینے اللہ کی غلامی میں نہیں گزارنے، نفس کی غلامی میں گزارنے. یہ ایک عام سوچ، چنانچہ اس کے فوراً بعد ہی آپ دیکھتے ہیں کہ نمازوں کے اندر حاضری ایک دم شرنک ہو جاتی. تو یہ قرآن جو ہم نے سارا سال سنا ہے اس کا اصل حاصل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو کیا مطلوب ہے اس شخص سے کہ جو اللہ پر، رسول پر، قرآن پر ایمان رکھتا ہو، وہ زندگی کیسے گزارے؟ رمضان کا مہینہ کیسے گزارے؟ اس میں تو ہم بڑے انٹرسٹ لیتے ہیں، باقی سال کے 11 مہینے کیا کرنا ہے؟ یہ ہے کہ جو میں چاہ رہا تھا کہ اس کے حوالے سے قرآن کا ایک مقام سورہ معارج کی آیات، ویسے تو پورے قرآن مجید میں جا بجا اس کے لیے رہنمائی ہے مختلف اسالیب سے، لیکن میں نے ایک مقام کا انتخاب کیا تھا، انہی آیات کو انشاءاللہ میں آج بیان کروں گا. مجھے ایک بڑی خوبصورت دعا ہے، مسنون دعا، جس کے الفاظ یاد آ رہے ہیں کہ اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معاصیک. شاید آپ نے حرم میں اگر وہاں کبھی تراوی پڑھی ہو اور وہاں وتر کی نماز میں جو جہری دعائیں ہوتی ہیں ان میں یہ دعا لازماً شامل ہوتی ہے. حرمین میں جو لوگ وہاں نہیں بھی گئے اب وہ ٹی وی کے ذریعے اس سے استفادہ کرتے ہیں، ان میں سے بہت سے لوگ. تو اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معاصیک. پروردگار ہمیں اپنی خشیت، اپنا خوف، وہ تقویٰ اتنا عطا کر دے کہ اس کے ذریعے ہمارے اور گناہوں کے درمیان وہ حائل ہو جائے، اس کے ذریعے پروردگار ہم رک جائیں گناہوں سے. ہمیں اتنا تقویٰ عطا کر دے. تقویٰ کا اصل حاصل کیا ہے؟ گناہوں سے رکنا، حرام کام سے رکنا، جن چیزوں سے اللہ نے منع کر دیا اسے باز رہنا. پروردگار تقویٰ کی وہ پونجی ہمیں عطا کر کہ ہم سارا سال گناہوں سے رک سکیں، وہ تقویٰ ہمارے اور گناہوں کے درمیان حائل ہو جائے، ہم چاہیں بھی تو گناہ نہ کر سکیں، وہ تقویٰ اتنا مضبوط ہو کہ وہ رکاوٹ بنے. وَمِن طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهِ جَنَّتَكَ. اور پروردگار ہمیں اپنی اطاعت، اپنی اور اپنے رسول کی اطاعت، اس کی اتنی توفیق عطا فرما دے ہم وہ اطاعت کریں کہ جس کے ذریعے تو ہمیں جنت تک پہنچا دے، ہم جنت کے مستحق بن جائیں، پوری زندگی تیرے اور تیرے رسول کی اطاعت میں اس انداز سے بسر کرے کہ یہ چیز ہمیں جنت تک پہنچا سکے. ومن الیقین ما تهون به علینا مصائب الدنیا. اور یقین کی وہ دولت عطا فرما، ایمان تو ہم سبھی ہی دعوے دار ہیں، لیکن وہ ایمان و یقین کہ دنیا کی مشکلات اور دنیا کی آزمائشیں اور سختیاں یہ ہمارے لیے آسان بن جائیں، یہ راستے کی رکاوٹیں جو ہیں ہم پر ہلکی ہو جائیں، اس لیے کہ جب یقین ہو کہ جو کچھ اللہ کی طرف سے ہے کوئی شے بغیر اس درب ہو ہی نہیں سکتا، اور ہم اللہ کی ذات میں اتنا یقین رکھتے ہیں اور اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق اتنا خلوص پر مبنی ہو کہ ہمیں یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ ہم سے بہتر ہمارا خیر خواہ ہے، بہی خواہ ہے، وہ ہمارے خیر کو ہم سے زیادہ بہتر جانتا ہے، لہذا اگر کوئی نقصان بھی ہوا تو یقیناً اس کے پردے میں کوئی خیر ہوگا. جو کچھ بھی اس رب کی طرف سے ہے اس میں خیر ہی خیر ہے. یہ سوچ اگر کس کو عطا ہو گئی تو اب دنیا کی مشکلات تو آسان, جو ہوگا آئندہ بھی جو کچھ ہونا ہے وہ بغیر اس رب نہیں ہونا. وہ علی کل شئ قدیر ہے, وہ بکل شئ علیم ہے, اسے معلوم ہے آئندہ کیا ہونے والا ہے, اور وہ قدرت رکھتا ہے کہ اس کو روک سکے. اور اگر کوئی شے پیش آئی ہے تو یقیناً وہ اس کے اذن سے آئی ہے, اس کی اجازت سے, اس کی پرمیشن سے, اس کی سینکشن سے ہوئی ہے. تو ہم اگر, یہ ہے اصل بات جو کانٹے کی بات یہ ہے کہ ہم خود اگر اللہ کے ساتھ مخلص ہیں تو پھر ہمیں یہ یقین بھی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے بہتر ہمارا خیر خواہ ہے. ہمیں نہیں معلوم, ہم بعض اوقات شر طلب کر لیتے ہیں, اس کے اندر شر ہو ہمارے لیے, اللہ جانتا ہے, اور شر کے پردے میں سے بھی وہ خیر کو ظاہر کرتا ہے. لہذا جو کچھ ہوگا وہ بھی اس میں کسی پریشانی کی بات نہیں ہے, وہ اللہ کی طرف سے اور خیر ہی خیر ہے, اور سختی اور مشکل ہے تو اس پر مجھے صبر کرنا ہے. یہ یقین مل جائے, وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا. یہ ہے اصل میں ایک بندہ مومن کے لیے سب سے بڑا سہارا, اس لیے کہ مطلوب کیا ہے کہ وہ پوری زندگی مختصر بسر کرے گا اللہ کی غلامی میں, اور اس رستے کی رکاوٹ نفس سب سے بڑی رکاوٹ ہے. پہلے ہی قدم پر شیطان ایک بہت بڑی ہرڈل ہے, وہ آپ کو اکساتا ہے, وہ نفس کے اندر اشتعال انگیزی کرتا ہے, وہ گناہوں کی طرف راغب کرتا ہے, وہ وسوسہ اندازی کرتا ہے. ان سب پر قابو پا کر اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت تقویٰ پر جازم رکھنا, اس پر برقرار رکھنا آسان کام نہیں ہے. اسی کی ٹریننگ ہے جو روزے کی شکل میں اللہ نے آپ کو عطا کی تھی کہ ایک مہینے یہ ٹریننگ کر لو کہ کچھ حلال چیزوں سے بھی رک جاؤ, حلال طیب پاکیزہ, صرف اللہ کی خوشی کی خاطر. وہ اپنی جگہ ساری چیزیں اللہ نے حلال کی ہیں, لیکن اس کی بھی پابندی قبول کر لو اس ٹریننگ کے لیے تاکہ سال کے بقیہ مہینوں میں حرام سے بچ, اور اللہ کے اس حکم کی پابندی کو اختیار کر کے اب اللہ کے حکم کے پابند ہونا سیکھ لو, اطاعت کی خوت میں حاصل ہو جائے. تو وہ اب زندگی کیا ہے؟ سورہ معارج کی جو آیات میں نے تلاوت کی ہے, ترجمہ ہی کر سکوں گا. فرمایا انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا, ذکر ہو رہا ہے قیامت کا, یہ لوگ اس کو بہت دور دیکھتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم تو دیکھتے ہیں کہ بالکل قریب ہے. ویسے بھی اللہ کی نگاہ میں بیک وقت, ماضی, حال, مستقبل سب اللہ کی نگاہ میں, وہ بیک وقت تینوں پر نگاہ رکھے ہوئے. ہمیں نظر آتا ہے بہت دور, رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں یہ مہینہ گزرے گا کیسے, 30 دن مسلسل روزے رکھنے پابندی ہے, تو بڑا دور نظر آتا ہے. عید پتہ نہیں عید آئے گی, لیکن اس سے پہلے 30 دن تو گزارنے ہیں نا, آفٹر آل 29 یا 30 دن جب گزرنے پہ آتے ہیں تو پتہ نہیں لگتا. تو ہماری نگاہ کی شارٹ سائٹڈنیس بھی ہے کہ ہمیں چیزیں دور نظر آتی ہیں. ہوائی سفر کا تجربہ اگر آپ کو ہوا ہو تو آپ دیکھیں گے بعض اوقات مطلع صاف ہو تو اوپر جب ہائٹ پر ہوتا جہاز, آپ کئی بڑے شہروں کو, بڑے قصبات کو ایک ہی نظر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں, جبکہ آپ ویسے نیچے زمین پر کھڑے ہوں اور وہاں سے آپ فاصلے کا حساب لگائیں تو آپ کہیں گے پتہ نہیں کتنا وقت لگے گا مجھے وہاں پہنچنے میں. تو یہ ایک ریلیٹو معاملہ ہے. ہم قیامت کو دور سمجھتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے نزدیک بالکل, وَنَرَاهُ قَرِيبًا, وہ تو سر پہ کھڑی ہے. اور ایک اور اعتبار سے دیکھیں تو قیامت سے پہلے ایک شخص کی قیامت اور بھی ہے. دنیا سے قیامت دور صحیح, دنیا کی قیامت دور نہیں. ہماری ایک قیامت موت بھی ہے, جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من مات فقط قامت قیامته, جو مر گیا اس کی قیامت تو سمجھو آج ہی واقع ہو گئی. اس لیے کہ اب نمبر ایک مہلت عمل ختم ہے, اب تو نتیجے کا اعلان ہوگا, موقع ختم ہو گیا, وہ امتحانی وقفہ جو ہے اس کے بارے میں اناؤنسمنٹ ہو گئی, سٹاپ رائٹنگ, ٹائم ختم. اچھا وہ وقفہ بھی جو ہے وہ شاید ہمیں لگتا ہے کہ بہت دور پتہ نہیں قیامت. جو شخص حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں تھا وہ تو بیچارہ کب سے گل سڑ رہا ہوگا قبر کے اندر, ہزاروں سال اس کو بیت گئے, ذہن تو جاتا ہے اس طرف. اور ابھی قیامت کتنی دور ہے, احادیث سے جو کچھ اندازہ ہوتا ہے وہ تو یہ کہ ڈیڑھ دن اس امت کو ملا ہے اور یہ امت آخری ہے. انا آخر الرسل وانتم آخر الامم, میں رسولوں میں آخری ہوں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, اور تم تمام امتوں میں آخری ہو, اس کے بعد تو قیامت ہی ہے. اگرچہ ایک صاحب اس نے دعویٰ کیا کہ ابھی 800 سال مزید باقی ہیں, 700-800 سال, اللہ اعلم, لیکن اب تک علماء جو ہیں ان کا اتفاق رہا اس کے اوپر, 15ویں صدی ہی آخری صدی ہے, ڈیڑھ دن اس امت کو ملا. تو چلیں ہم کہتے ہیں ابھی یہ صدی تو باقی ہے, کافی حصہ باقی ہے اس کا قیامت میں, اور پھر کب اس کے بعد دوبارہ ایک نفقہ ہوگا, پھر دوسرا نفقہ, اس میں کتنا عرصہ ہے, اور پھر اٹھائے جائیں گے, پھر میدان حشر میں پہنچیں گے, تو بہت دور کی بات نظر آتی ہے. لیکن احساسات کا معاملہ مختلف ہوتا ہے. قرآن مجید کے مختلف مقامات سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جو وقفہ ہے موت سے, ہماری آنکھ یہاں بند ہوئی اور دوبارہ کھلے گی میدان حشر میں, یہ وقفہ بھی ایک طرح کا نیند کا وقفہ ہے. نیند میں اچھے خواب بھی آتے ہیں, برے خواب بھی آتے ہیں, اور جب خواب آ رہے ہوتے ہیں تو انسان محسوس کرتا ہے کہ حقیقت ہے, یہی میرے ساتھ گزر رہی ہے. 100% وہ تو جب اٹھ کر سوچتا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ خواب تھا, حقیقت نہیں تھی. لیکن یہ کہ وہ اس کے اندر نیند کے اندر بھی کیفیات تو گزر رہی ہوتی ہیں, لیکن نیند آپ نے کتنی لی ہے, 8 گھنٹے, 10 گھنٹے, 1 دن, 2 دن, 3 دن, اس کا کہنا بڑا مشکل ہے. چنانچہ جن حضرات کو اللہ تعالیٰ نے لمبی نیند بھی سلایا, جن کا ذکر ہے قرآن مجید میں, حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال کے لیے نیند موت تاری کر دی گئی, پھر اٹھایا گیا, کتنا عرصہ رہے تھے, 1 دن یا اس کا کچھ حصہ. اصحاب کہف کو 200 سال کے قریب سلایا گیا, ایک روایت کے مطابق, ایک رائے کے مطابق 309 سال. اٹھے ہیں تو آپس میں یہی مشورہ ہو رہا تھا کہ ہم کتنا سوئے ہیں, کوئی کہہ رہا تھا چند گھنٹے, کوئی کہہ رہا تھا 1 دن. یہ بھی نیند جب کھلے گی تو وہاں احساس ہوگا ابھی تو ہم سوئے تھے, یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا, سورہ یاسین میں جو الفاظ آئے ہیں, آنکھ کھلے گی اس دن سور میں جب پھونکا جائے گا, ہائے ہماری شامت, یہ کس نے اٹھا دیا ہماری قبروں سے, ابھی تو ہم سوئے تھے. من بعثنا من مرقدنا ھذا ما وعد الرحمن, اب آنکھیں جب کھل گئیں اندازہ وہی ہے, تو وہی ہے جس کا وعدہ کیا تھا رحمان نے, جسے ہم نظر انداز کرتے چلے آئے, تو وہ دن آ گیا. اس اعتبار سے بھی آپ دیکھیے تو قیامت بہت قریب ہے ہر شخص کی. یہاں یا یہ زندگی تو گزرتے پتہ نہیں لگتا, اس کے بعد درمیان میں کیا ہے, ایک نیند کا وقفہ ہے. انہم یرونہ بعیدن ونراہ قریبا, یہ لوگ قیامت کو دور دیکھتے ہیں, ہم اسے بالکل قریب دیکھ رہے ہیں. اور یہ میں نے پچھلی مرتبہ عرض کیا تھا کہ قرآن مجید کی جو اہم ترین خبر ہے, قل ہو نبأ عظیم, وہ قیامت کے بارے میں ہے. اے وہ لوگوں جو دنیا کے اندر مگن ہو, گم ہو, غافل ہو, اصل زندگی تو وہ ہے, یہ تو کچھ بھی نہیں ہے, اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے, اور یہ بالکل عارضی ناپائیدار ہے, اور یہ صرف ایک امتحانی وقفہ ہے, اصل زندگی تو موت کی سرحد کے پار ہے. یہ ہے سب سے اہم خبر جو قرآن مجید کی آپ کو ہر ورق میں ملے گی, ہر دوسرے صفحے پر آپ کو ملے گی کسی نہ کسی انداز میں. تو انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا یوم تکون السماء کالمہل, جس دن آسمان ایسے ہو جائے گا جیسے پگھلا ہوا تانبا ہو, وتکون الجبال کالعہن, پہاڑ ایسے ہوں گے جیسے کہ رنگی ہوئی اون یا دھنکی ہوئی اون جو بڑے جازم نظر آتے ہیں. وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ, تم دیکھتے ہو پہاڑوں کو کہ بڑے جامد ہیں, یہ تو چٹان ہے. نانگا پربت 26,000 فٹ سے زیادہ بلند, ایک چٹان ہے, وہ پتھر کا پہاڑ ہے, ایک چٹان, اس کے طرح حجم کا اندازہ کیجیے آپ. تم سمجھتے ہو بڑے جمے ہوئے ہیں. وہی تمر مر صحاب, یہ ایسے اڑیں گے جیسے بادل اڑتے ہیں, بادل کے بخارات بن کر اس طریقے سے یہ گرد کی طرح جو ہے وہ اڑ رہے ہوں گے, یا دھنکی ہوئی اون. اون کو آپ دھنکتے ہیں نا, اس کو صاف صفائی کرنے کے لیے, بالکل بکھر جاتی ہے. ولا يسأل حميم حبيما, کوئی گرم جوش دوست جگری یار اپنے جگری یار کے بارے میں پوچھے گئی کس حال میں, جن کو ایک دوسرے کا حال چال معلوم کیے بغیر جن کی صبح ہی نہیں ہوتی, ان کا کھانا ہضم نہیں ہوتا تھا دنیا میں, کوئی نہیں پوچھے. یہ کیا ہے؟ یہ نفسا نفسی کی کیفیت ہے, اس دن اپنی پڑی ہوگی. یبصرونہم, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کو دکھائے بھی جائیں گے, نظر آئیں گے, ہر ایک پھر رہا ہے بکھلایا ہوا بدحواس. یہ بھی نہیں ہے کہ نظر نہیں آ رہے ہوں گے, نظر بھی آ رہے ہوں گے, لیکن کسی کو ہوش نہیں ہوگی اس کا پوچھنے کی, خیر خیریت دریافت کرنے. اس کے برعکس کیا صورتیں ہوگی؟ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی, اس دن گناہگار جنہوں نے بھی جرم کیے ہیں دنیا میں اللہ کی غلامی میں زندگی نہیں گزاری, نفس کی غلامی میں زندگی گزاری, یا روپے پیسے کے غلام بن کر رہے ہیں, یہاں پر اپنے ذاتی مفادات کے غلام بن کر رہے ہیں, اور اس کے لیے انہوں نے اللہ کے اور رسول کے احکامات کی کوئی پرواہ نہیں کی. یہ مجرم جب دیکھیں گے اپنا انجام سامنے. لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی, ان کی شدید خواہش ہوگی, یود المجرم, انتہائی شدید خواہش ہوگی کہ ان کے بدلے ان کے بیٹوں کو فدیے میں قبول کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے, کسی طرح اس کی جان بچ جائے. وہی اولاد جس کی خاطر حلال حرام کی تمیز ہی اٹھا دی تھی, آخر اولاد کو پڑھانا ہے, اس کو ایک مقام تک پہنچانا ہے, حلال ذرائع سے نہیں ہو سکتا, تو بہرحال ان کا حق تو ہے. اگر اس لیول کی تعلیم نہیں دلائیں گے تو قیامت کے دن غریبان پکڑا جائے گا, وقت کے اس معیار کے مطابق تعلیم کیوں نہیں دلائی, شاید یہ تصور تھا دنیا میں. اصل مسئلہ تو اپنی ناک کا ہوتا ہے دنیا میں, ہم بھی اس لیول پر آئیں, ہمارا بھی یہ ہو, ہماری بھی حیثیت مانی جائے. لیکن وہ اولاد جس کے لیے آرام, اپنا ہر چیز قربان کر دی جس کی خاطر, اب اس دن شدید خواہش ہوگی کہ انہی کو میرے بدلے جہنم میں جھونک دیا جائے مجھے بھائی. وصاحبتہ واخیہ, میری بیوی کو بھی اور میرے بھائیوں کو بھی, کسی طرح اللہ تعالیٰ میرے بدلے ان کو قبول کر لے, میں دینے کے لیے تیار ہوں, اپنی طرف سے میرا فدیہ اللہ تعالیٰ قبول کر لے, ان کو ڈال دیا جائے جہنم میں, میں بچ جاؤں. وفصیلته التي توبیہ, اور وہ اپنا گھرانہ کنبہ قبیلہ جس کا تحفظ حاصل تھا, ایک پروٹیکشن تھی, ایک سپورٹ تھی, وہ سارا جائے جہنم میں کسی طرح, اور میرے عوض اللہ تعالیٰ ان کو انہیں قربانی کا بکرا بنا کر اور جہنم میں ڈال دے, میں بچ جاؤں. ومن فی الارض جميعا, یہ خواہش جو ہے اس کا جو منطقی نتیجہ ہے وہ کیا ہے کہ زمین میں جو بھی ہیں, یوں کہنا چاہیے کہ حضرت آدم کے وقت سے لے کر اور قیامت تک آخری انسان تک سب میرے بدلے جہنم میں ڈال دیے جائیں, ایک مجھے بچا لیا جائے, ثم ینجی, بس میں بچ جاؤں, تب پتہ چلے گا کہ میرا اصل مسئلہ کیا تھا. دنیا میں میں نے اپنے بہت سارے مسائل کو اپنے سر پر سوار کر رکھا تھا, اصل مسئلہ تو یہ تھا دنیا میں مسائل جو ہے میرے سینکڑوں بیسیوں تھے، اور بڑے چھوٹے چھوٹے مسائل کو بھی میں نے پہاڑ کی طرح سر پہ سوار کیا ہوا تھا، اس کی تو کوئی اہمیت ہی نہیں تھی، وہ تو امتحانی کیفیت تھی۔ یہ تھا سب سے بڑا مسئلہ۔ لیکن اس وقت اگر ہوش آئی بھی، یومئذ یتذکر الانسان وانا له الذکرا، انسان کی آنکھیں تو کھل جائیں گی، ہوش تو آ جائے گی اس دن، لیکن اس ہوش میں آنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اسی حوالے سے قرآن کو تذکرہ کہا گیا، ذکر، یہ ہے ہوش میں لانے والی کتاب۔ لیکن ہم نے بھی طے کیا ہوا کہ اس کو سب پڑھیں گے تو صحیح، وہ بھی کوئی کوئی ہے، سن بھی لیں گے تراوی میں، سمجھنے کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے، ہم اس سے بے نیاز ہیں، اس لیے کہ ہمارا عقیدہ بھی وہی ہے جو یہود کا تھا، سیغفر لنا، ہم تو بخشے بخشائے ہیں۔ تو پڑھے تو وہ جس نے اس سے ہدایت لے کر جہنم سے بچنے کے لیے کوئی کوشش کرنی ہو، جب جنت ہمارے لیے پہلے سے الاٹڈ ہے تو ہمیں کیا ضرورت ہے۔ تو یہ ہے اس دن کی کیفیت جو قرآن بتا رہا ہے اور آنکھیں کھول رہا ہے ہماری، یہ الگ بات ہے کہ ہم اس پر توجہ نہ دیں۔ کلا انھا لظا، ہرگز نہیں، تمہاری یہ خواہش پوری نہیں ہو سکتی کہ اب میرے بدلے میرے بیٹوں کو، میری بیوی کو، میرے بھائیوں کو، میرے کنبے قبیلے کو، پوری نو انسانی کو جہنم میں جھونک دو، کسی طرح مجھے بچا لو، بس ایک خواہش ہے تمہاری، ہرگز پوری نہیں ہو سکتی۔ انھا لظا، یہ تو اب ایک ایسی آگ ہے بھڑکتی ہوئی، نزاعتا للشوا، جو کلیجے کو کھینچ لینے والی ہے، تدعو من ادبر وتولى، اور یہ آگ ہر اس شخص کو پکارے گی، کھینچ بلائے گی، جس نے اس آسمانی ہدایت سے منہ موڑا اور پیٹ پھیری، جس نے اس سے انحراف کیا۔ وجمع فاوعى، اس سے انحراف کر کے اس نے کیا کیا کام؟ دنیا داری، دنیا سمیٹی، اس نے مال و دولت سمیٹا، یہاں کا فائدہ، یہاں کا سٹیٹس اور اونچا ہو جائے، کمپٹیشن کا میدان دنیا ہی ہے، صلاحیتیں آزمانے کا میدان دنیا ہے، وہ اللہ نے پیدا اس لیے کیا کہ اس دنیا کو بناؤ، جبکہ قرآن کا ہر صفحہ یہ کہہ رہا کہ پیدا اس لیے کیا کہ اپنی آخرت جو ہے اس کی فکر کرو، یہ اوقات ہیں تمہارے، یہ لمحات، انہی میں بچا سکتے ہو اس خسارے سے اپنے آپ کو، عذاب علیم سے بچانے کی فکر کرو۔ اور یہ ہم سے بھی خطاب ہے جو ہم سمجھے بیٹھے ہیں کہ جنت تو ہمارا پیدائشی حق ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اہل ایمان بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے، کس غلط فہمی کا شکار ہو، کس دھوکے میں مبتلا ہو، اللہ کے احکامات کو پاؤں تلے روندو، اس کی شریعت کا مذاق اڑاؤ، اس کے رسول کی سنت کا تبصر کرو، اور دعویٰ یہ کہ بدو میں خیر جنت ہمارا حق ہے، علیہ اللہ بحکم الحاکمین، کہ اللہ تعالیٰ تمام حاکموں میں سب سے بہتر حاکم نہیں ہے، چاہے وہ اپنے وفاداروں اور غداروں کو ایک ہی لاٹھی سے ہانک دے گا، معاذ اللہ، وہ تو دنیا میں دیکھ ہی رہا کہ کون اس کے حقیقی وفادار ہے، امتحان تو اسی بات کا۔ وجمع فاوعى، لیکن یہ اس ساری آسمانی ہدایت کو نظر انداز کر کے جس نے بھی دنیا داری کو اختیار کر لیا، دنیا سمیٹنا، مال و دولت اکٹھا کرنا، یہیں کے فائدے، اگر پہلے جو ہے وہ شادمان میں مکان ہے تو اب ڈیفنس میں ہونا چاہیے، ورنہ زندگی بیکار ہو گیا، یہ زندگی بیکار گئی۔ یہ ساری دوڑ اور آخرت کو بھولے ہوئے ہوں، فاوعى، اور پھر روک کر رکھتا ہے، وہ سمیٹتا ہے، سنبھالتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے مال۔ ان الانسان خلق ہلوعا، بے شک انسان بہت ہی جی کا کچا ہے، کم ظرف. اللہ نے کس مقام پر پیدا کیا تھا؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اور اس کی کیسی کیسی درخشاں مثالیں موجود ہیں انسانی تاریخ میں. والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین. حضرت نوح علیہ السلام کوہ تین پر 950 برس تک دین کی دعوت کا کام کرتے رہے. ان کا مطلوب و مقصود دنیا نہیں تھی. انہوں نے ہمیشہ قوم سے کہا وما اسألکم علیہ من اجر، میں تم سے کسی اجرت اور معاوضے کا تقاضا نہیں کرتا، میں تو تمہیں اللہ کا پیغام پہنچا رہا ہوں. ان کی استقامت، ان کی عظیمت دیکھو. والزیتون، کوہ زیتون جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام واس کہتے تھے. پوری یہودی قوم جو ہے بنی اسرائیل مخالف ہے، علماء یہود ان کے خلاف فتوے دے رہے ہیں، انہیں سولی پر چڑھانے کے لیے زور لگا رہے ہیں، وہ اپنے کام میں ڈٹے ہوئے استقامت کے ساتھ، کسی کو خاطر میں نہیں ڈال رہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر وہ کچھ رکھا ہے کہ فرشتوں سے اونچا مقام ہے، لیکن یہ بہت کم ظرف، جی کا کچا ہے، ذرا سے پیسے کا فائدہ دیکھتا ایمان بھیج دیتا. یہ دنیا کا پجاری. اور جو اللہ نے آخرت اس کے لیے بنا رکھی ہے، اسے دنیا میں بھی اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا، فرشتوں کو اس کے آگے جھکایا، اور آخرت کے حوالے سے اللہ نے اس کے لیے اور اتنا کچھ رکھا ہوا ہے، اتنا کچھ رکھا ہوا ہے کہ سوچ کی رسائی بھی انسان کی وہاں تک نہیں ہے. وہ سب کچھ تو ملے گا ہی جو چاہے گا، لیکن چاہنے کے حوالے سے بھی اس کی اپنی ایک لمٹ ہے انسان کی، اس سے اوپر وہ نہیں جا سکتا. اس سے اوپر رب اضافی انعامات وہ دے گا جو اس کی لمٹ سے بھی بیونڈ ہے، سوچ کی لمٹ سے. اور تا ابد، اللہ اکبر، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اور وہ زندگی جہاں موت بھی نہیں آئے گی، جہاں کوئی لمٹس نہیں ہے. لیکن وہ ان سب کو چھوڑ کر 2% کا فائدہ دیتا ہے، ایمان بیچنے کے لیے تیار ہے. یہ اللہ نے شکوہ کیا، ان الانسان خلق ہلوا، بڑا ہی کم ظرف ہے، جی کا کچا ہے، بہت کوتاہ نظر ہے، اپنے اصل مستقبل کو نہیں دیکھ رہا. جیسے بچے ہوتے ہیں کہ جنہیں گولی ٹافی چاہیے، وہ یہ نہیں دیکھ رہے نقصان بہندر نقصان ہے، اس میں زہریلے اس کے اندر ڈالے ہوئے کلرز کس قسم کے. انہیں کھیل میں وقت گزارنا کا جو ہے وہ مطلوب ہے، انہیں نہیں پتا ہوتا کہ اصل میں تو ابھی مجھے کیا کرنا ہے آگے بڑھنے کے لیے، اصل مستقبل کے لیے کیا کچھ کرنا ہوگا. انہیں والدین سمجھا رہے ہوتے ہیں. یہ انسان میچیور ہو کے بھی وہ بچہ ہی رہتا ہے، وہ دنیا ہی کا طلبگار، اسی کو سب کچھ سمجھ رہا ہے، اسی کا فیوچر سمجھتا ہے، یہ فیوچر ہے ہمارا. اذا مسہ الشر جزوعا، جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو گھبرا اٹھتا ہے، جزا فضا کرتا ہے. آپ بھی کہیں گے ہاں تکلیف پہنچے گی تو اسے گھبرانا چاہیے، چیخنا چلانا چاہیے، جزا فضا کرنی چاہیے، آخر تکلیف پہنچی ہے. جبکہ قرآن کچھ اور ڈیمانڈ کرتا ہے، یعنی اس حقیقت کو وہ نہیں سمجھ پا رہا، یہ دنیا صرف آزمائش ہے، امتحان گاہ ہے. یہاں اگر کوئی تکلیف بھی آ رہی ہے تو یہ اللہ کی طرف سے ایک امتحان ہے، یہ حقیقی تکلیف نہیں ہے. یہ تو بڑی عارضی سی اور بڑی محدود سی تکلیف ہے، اس بڑی تکلیف سے بچانے کے لیے وہ اسی کے اوپر شور مچانا شروع کر دیتا، یہ ہو گیا، فلک کج رفتار نے یہ کر دیا، زمانے نے یہ کر دیا، میری تو قسمت ہی پھوٹ گئی. قسمت تو پھوٹے گی اس وقت جب سامنے جہنم نظر آئے گی، اصل قسمت تو وہ ہے، جب تم چاہو گے کہ سب کے سب میرے بدلے جو ہیں وہ جہنم رسید کر دیا جائے، مجھے بچا دیا جائے. یہ کیا ہے؟ یہ تو آزمائش ہے، اس بات کو نہیں پہچان رہے ہو. حضرت آدم سے لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کی یہی تو دعوت تھی، یہی پیغام تھا، یہ انسان آج تک نہیں سمجھ سکا. ذرا سی تکلیف آتی ہے گھبرا اٹھتا ہے، قیامت آ گئی جیسے، کمر ٹوٹ گئی، شکوے شکایتیں، اور اس کے بھی لیول بڑے عجیب و غریب ہیں. کسی کو 10 لاکھ کا ایک مہینے میں بینیفٹ کی توقع تھی، وہ 10 کی بجائے 8 ہو گئے، تو اسی پر بیٹھا ہوا روڑا کڑ رہا ہے کہ 2 کم کیوں ہو گئے. تو یہ ہے اذا مسہ الشر جزوا و اذا مسہ الخیر منوع. اور جب اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں کچھ نواز دیتا ہے، اور نوازتا بھی کیوں ہے؟ کیا نواز دینا اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ اب اس سے راضی ہے اور سرٹیفکیٹ مل گیا؟ تو پھر تو قارون سب سے بڑا، اللہ کی طرف سے سب سے بڑا منظور نظر ٹھہرنا چاہیے جسے سب سے زیادہ دولت ملی ہے، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ اس کے خزانوں کی صرف چابیوں کو اٹھانے کے لیے ایک مضبوط جتھا درکار ہوتا تھا. ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغا علیہم وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولی القوۃ. تنو مند مضبوط نوجوانوں کا، خادموں کا ایک جتھا صرف اس کے خزانوں کی کنجیوں کو اٹھانے کے لیے. یہ خیر جو اللہ نے تمہیں مال و دولت دی، یہ بھی آزمائش ہے، جس میں تمہارا حق وہی ہے جو جائز حق، باقی دوسروں کا حق اللہ نے ڈالا ہے اگر تمہیں زیادہ دیا ہے. تمہارے ارد گرد بیٹھنے والے جو محنت کش ہیں، جو تمہارے ملازمین ہیں، جو ارد گرد بچنے والے محتاج ہیں، وہ کسی اور اللہ کی مخلوق نہیں ہے، وہ کوئی کیڑے مکوڑے نہیں ہیں، وہ بھی انسان ہیں، ان کا حق ہے. اگر ان میں سے کوئی بھوکا سو رہا ہے تو قیامت کے دن گردن تمہاری پکڑی جائے گی. لیکن یہ کیا کرتا ہے کہ جب ذرا خیر مل گئی، دولت مل گئی، منوع روک کے بیٹھ جائے گا، خزانے کا سام بن جائے گا. یہ ہے جو شکوہ کیا اللہ نے انسان کی، جی کے کچا ہونے، اس کے کم ظرف، اس کی ذہنی پستی. یہ کیوں ہے ذہنی پستی؟ اس لیے کہ آخرت کو بھولا ہوا ہے. جس کے حوالے سے میں نے عرض کیا کہ قرآن مجید کے ہر دوسرے صفحے پر آپ کو مضمون ملے گا آخرت، جسے خود قرآن نے کہا کہ اہم ترین خبر وہ ہے. توجہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، لہذا اس کا یہ کردار ہے، پست کردار، گھٹیا کردار، مفاد پرستی. چنانچہ یہ کردار جو ہے اگر کبھی خیرات بانٹتا وہ نظر آئے تو لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ الیکشن میں کھڑے ہونے کے ارادے سے، یہ ساری اس کی تیاری ہے. یہ کسی انسانیت کا کوئی جذبہ ان کے دل میں نہیں جاگا ہے، سب سمجھ جاتے ہیں لوگ. الا المصلین، فرمایا سوائے ان کے کہ جو مصلی ہیں، نمازی ہیں، ان کا یہ کردار نہیں ہوگا، ان کے اندر جی کا یہ کچا پن نہیں ہوگا، ان کے سوچ اور فکر کی یہ پستی نہیں ہوگی، ان کے کردار میں یہ گھٹیا پن نہیں ہوگا. الا المصلین، اندازہ کیجئے نمازیوں کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. اس لیے یہی مضمون قرآن مجید میں سورہ مومنون میں بھی آیا، اور مومنوں کے جو اوصاف بیان ہوئے اہل ایمان کے، وہ وہی ہیں جو یہاں پر آ رہے ہیں. قد افلح المومنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. یہاں فرمایا الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون. مطلب کیا ہوا؟ قرآن مجید کا ایک حصہ دوسرے کی وضاحت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے مومن کے بالکل مترادف لفظ استعمال کیا، جو مومن ہے وہ نمازی ہے، مصلی ہے. مومن کی پہچان ہی نماز ہے. یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی کہ الفرق بین الاسلام والکفر الصلاۃ. اسلام اور کفر کے درمیان جو فرق ہے، جو سب سے نمایاں فرق، نمازی کا تو ہے. یعنی یہ کوئی تصور نہیں ہے کہ کوئی شخص بندہ مومن بھی ہو اور نماز نہ پڑھا. تو باٹم لائن، منیمم لیول. چنانچہ اس دور میں منافقین کو بھی نماز پڑھنی پڑتی تھی اور وہ نمازیں پڑھتے تھے. قرآن نے یہ بات اس کو ایکنالج کیا ہے. ولا یاتون الصلاۃ الا وهم کسالا ولا ينفقون الا وهم کارہون. نماز کے لیے آتے تو ہیں, نمازیں تو خیر پڑھتے ہیں کسل بندی کے ساتھ, وہ آمادگی نہیں ہے, وہ شوق, وہ اللہ کے سامنے حضوری کا شوق, مناجات کا شوق, اس سے محروم. یہ تو آج ہمیں سہولت ہے, نماز نہ پڑھیں, نماز نہ بھی آتی ہو تب بھی ہمارا ایمان کامل ہے. سبحان اللہ, کسی کے ایمان اور اسلام کے اوپر کوئی حرف اٹھا نہیں سکتا, بلکہ ہر ایک سے بڑھ کر ایمان کا دعوے دار ہے. نماز نہ بھی پڑھتا ہوں. وہ جو اکبر الہبادی نے کہا تھا, گورنمنٹ کی خیریں یارو مناؤ, گلے میں جو آئیں وہ تانے اڑاؤ, کہاں ایسی آزادیاں تھی میسر, انل حق کہو اور پھانسی نہ پاؤ. شریعت قائم ہو اور پھر کوئی شخص جو ہے شریعت سے ادھر ادھر کی بات کرے تو اس کی فوراً گرفت ہوتی تھی. اب تو آزادی ہے, کھلی چھوٹ ہے. آپ شریعت کا مذاق اڑائیں, آپ کہیں کہ جی میں بحیثیت حاکم وقت, اور وہ حاکم وقت بھی جو فرعون کسی اتھارٹی رکھتا ہو, اس کی حیثیت سے آپ صاف کہہ دیں کہ اسلامی سزائیں نافذ کر کے میں لوگوں کو ٹنڈا نہیں بنا سکتا. آپ کے ایمان اور اسلام میں کوئی فرق نہیں آیا. یہ سہولت پہلے کہاں تھی؟ گلے میں جو آئے وہ تانے اڑاؤ. اور ایک اور ہماری سربراہ جو دو دفعہ رہ چکی ہیں اور پھر واپس آئی ہیں, صاف الفاظ میں کہا انہوں نے اسلامی سزائیں وحشیانہ سزائیں, کوئی حرج نہیں, وہ بھی ان کے ایمان اور اسلام بھی اسی طرح برقرار, کوئی شک کا اظہار کر ہی نہیں سکتا. یہاں ایمان اور مصلی, مومن اور مصلی مترادف الفاظ ہیں. جو نماز کا پابند نہیں اس کے بارے میں کوئی تصور ہی نہیں ہے اسلام کے اندر کہ وہ مومن بھی ہو سکتا. تو جو صاحب ایمان ہے وہ اس سے ابو ہے, وہ اس ذہنی پستی سے نکل آتا ہے. اور پھر اس کا جو کردار ہے وہ آگے بیان ہوا, جس میں سب سے پہلے بھی نماز ہے, سب سے آخر بھی نماز ہے, اور درمیان میں کچھ اور اعصاب ہے. لیکن اب چونکہ وہ ختم ہو چکا ہے تو پھر اس رکوع کا بقیہ حصہ جو ہے انشاءاللہ, اور وہ اوصاف کیا ہیں وہ پھر بات آگے جا پڑی ہے, انشاءاللہ آئندہ جب موقع ہوگا تو بیان کروں گا. لیکن یہ وہ اوصاف ہیں کہ جو سال کے 12 مہینے اللہ ہم سے چاہتا ہے, اور جن بندہ مومنوں کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ وہ جنت میں جائیں گے, ان کا جنت میں اکرام ہوگا, ان کے اوصاف ہیں جو یہاں پر آئے ہیں. اللہ تعالی ہمیں ان اوصاف کا حامل بنائے اور ان تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق دے کہ جو اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے حوالے سے ہم پر عائد کیے. اللہم وفقنا لہذا, آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.